اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس قدر تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کام اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہماری یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں. اللہ پاک کی محبت سے معمول ہو جائیں, اللہ کی ہر عطا کو شوق اور رغبت سے اٹھانے والے بن جائیں, اللہ کی ہر ناتمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی قوت آئے, ایسی استعداد آئے, ایسی صلاحیت آئے جو اللہ کے عطا کو ڈال دے, ہر ناتمانی سے روک دے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے اللہ یہ صلاحیت ہمارے دلوں میں ہمیں عطا فرمائیں گے. تصوف سے مقصود یہی حاصل کرنا ہے, تصفیہ اسی کا نام ہے, تزکیہ اسی کا نام ہے. اس میں رکاوٹ جو ہمارا اپنا نفس ہے, ہماری اپنی طبیعت ہے بگڑی ہوئی, ہمارے اپنے ماحول کی فضائیں ہیں بگڑی ہوئی, جن کے اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے معلوم ہوتے ہوئے بھی صحیح کام کرنا مشکل ہے. غلط عادتوں کی وجہ سے اس میں پڑے ہیں چھوڑنا مشکل ہے. تو جب تصفیہ ہوگا, تزکیہ ہوگا, دل کے اندر منفی جذبات ہیں وہ مغلوب ہوں گے, دل پر غلبہ پانے کی قوت صلاحیت حاصل ہوگی, تو شریعت پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور یہی اللہ والوں کا زمانے مقصود رہا, اور یہی ہمارا مقصود ان مجالس میں کبھی جدید کبھی قدیم اللہ والوں کی مفقودات پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک بات آ جائے کہ تصوف اس کا نام رہا. مجالس میں بعض کہتے ہیں کہ پرانی زمانے کی کتابیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں, اس لیے پڑھی جا رہی ہیں کہ پتہ چلے تصوف یہ تھا. اللہ کا شکر ہے ہمارے جدید بھی تقابل جو ہیں, اسلام جو ہیں, ہمارے جو موجود ہیں ان کی بھی پڑھی جاتی ہیں. پر بعض اوقات ہے اس وقت یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے, یہ قریب اختتام کے ہیں. اس میں جو کہ مختلف باب چل رہے ہیں, یہ باب چل رہا ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے, اس کی اطاعت پر آنے کے لیے, اس کے نافرمانی کی سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں, اللہ والے سے رجوع کرتے ہیں, مقصود یہ ہوتا ہے, تو پھر اللہ والے ان کو اس کے لیے کچھ گر بتاتے ہیں, کچھ ترتیب بتاتے ہیں, کچھ اذکار اشعار مراقبات بتاتے ہیں تاکہ دل کے اندر وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے ہیں اللہ کے اطاعت کو کرنے کے, نافرمانی کو چھوڑنے کی. جب ان اذکار کے اندر, ان اشعار کے اندر, ان مراقبات کے اندر لگتا ہے, تو پھر ان کے اوپر جو ہے ان کی برکت سے کچھ واردات ہوتی ہیں, دل پر کچھ انوارات کا نزول ہوتا ہے, دل کے اندر کیفیات ہوتی ہیں, کچھ لذات آتی ہیں, کچھ تسکین ملتی ہیں. تو یہ بات ان کے تعلق سے ہے جو مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے, صلاحیت حاصل کرنا کہ اللہ کی رعایت کو کرنے والے بنے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. ان کیفیات سے, ان واردات سے سہولت ہو جاتی ہے, مدد ملتی ہے, اگر اس لیے یہ محبوب بھی ہیں. تو ان میں لگ کر ان میں پھنسے رہنا یہ اللہ والے پہ نکالتے ہیں کہ آگے بڑھو. یہ تو اس لیے مزہ ملتا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے کام لینا تو لالچ دیتے ہیں, ابھی یہ کام کرو گے ٹرافی ملے گی, گولی ملے گی, مٹھائی ملے گی. اب وہ مٹھائی کھاتا رہے, ٹرافیاں کھاتا رہے, کام نہ کرے. تو یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے جو چاہتے ہیں, واقعی چاہتے ہیں, اور پھر اس کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اللہ ان پر جائے کبھی خوابوں کے ذریعے سے, کبھی انوارات کے ذریعے سے, وہ کئی انوار بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی, یہ بھی ہے. کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر ایسی صلاحیت آ جاتی ہے، ایسی قوت آ جاتی ہے، ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں شریعت پر چلنے میں ان کو سہولت ہو جاتی ہے. میں نے اکثر عرض کیا ہمارے حضرت کے خلیفہ شفیع صاحب فاروق گنج میں، یہ فرنسز پر کام کرنے والے تھے، جب میں نیا نیا سلسلے میں آیا تو اس وقت وہ فرماتے ہیں 18 سال ہو چکے حضرت سے بیعت کے، حضرت تو سبیم تشریف لایا کرتے تھے یہاں پر، تو سارا تھا حضرت کے خلیفہ سے تاریخ غلام محمد صاحب جو ہے شاہدرہ برکت ٹاؤن سے، وہ شالمی میں آ کے ایک حلقہ ہوتا تھا، ایسے مجلس کے ہماری مجلس ہو رہی ہے اس زمانے میں لاہور میں ایک مجلس وہاں پر ہوتی تھی، ہم سب وہاں اتوار کو جاتے تھے، وہ بھی وہاں آتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ مجھے 18 سال ہو گئے اپنے حضرت تعلق سے، لیکن آج تک مجھے محسوس نہیں ہے میرا دل کا ذکر کرتا ہے، مجھے کوئی کیفیت محسوس. حضرت ماتا یہ سنا بل رہا ہے، یہ حضرت سے سنا کہ یہ کون ہے. ابھی اصطلاحات ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہیں، لیکن کس کی ماہیت سے ناواقف ہوتے ہیں. ہم سب کے سنا پھر رہا کیا ہے، مدہوش ہے کہ دنیا مافیا کی خبر ہی کچھ نہیں ہے، یہی سمجھیں گے نا. یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری غلط خواہشات کو، غلط نفس کے جذبات کو فنا کر دیا، یعنی اس کے اندر ایسی صلاحیت آ گئی ہے شریعت مطہرہ پر چلنے کی. ان کی زندگی کو دیکھا ہم نے، واقعی ماشاء اللہ. اب وہ ان کو اس ذکر کا مزہ کوئی نہیں آیا، خود بتاتے ہیں سارا سر لوگ، لیکن اس کی برکت سے وہ صلاحیت آ گئی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے بیٹے بھی تھوڑا عرصہ ہوا یہاں آئے، اب ہم مقبول لاہی بنے ہم نام. تو جب پتا چلا کہ ان کے بیٹے شفیع صاحب کہ میں نے کبھی آپ کے والد صاحب کا، تو ہم نے خوب حضرت سے بھی تعریف سنی اور دیکھا بھی، اور یہ حضرت فرماتے فنا فی اللہ، تو انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے والد صاحب ایسے ہی تھے کہ پوری برادری ایک طرف یا اکیلے ایک طرف. رواج رسم و رواج میں آج کل ہوتا ہے نا، مغلوب ہو جاتے ہیں جب خوشی غمی کا موقع آتا ہے، تو اس وقت بڑے بڑے جہاں پھسل جاتے ہیں، کیا کریں جی مجبوری ہے، اولاد نہیں مان رہی، برادری نہیں مان رہی. لیکن کہتے ابا جی ہمارے جو ہے نا بالکل ایسے جمے ہوتے تھے سب ایک طرف، ان کی نہیں ہم نے تو شریعت کو چلنا. یہ ہے فنا فی اللہ، فنا فی رسول کا معنی حضرت شاہجہاں، حضرت مولانا فلاں غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ گزرے ہیں مراد آباد کے اندر جائیں، انہوں نے فرمایا کہ فنا فی رسول کا معنی یہ ہے کہ افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری اعمال ہیں وہ بس فوٹو بدا ہونے لگے. یہ فنا فی رسول، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری اعمال ہیں وہ اس کی ایک ایسی طبعی عادت بن جائے بس فوٹو ہونے لگے. تو اصل مقصود تو شریعت ہے، اس پر چلنا ہے. لیکن اللہ پاک جو ہے ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اس راستے میں جو بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کی رضا کے قریب ہونے کے لیے، اس کی خدمت قریب ہونے کے لیے اللہ پاک کا ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. جیسے ہمارا ایک بار ابھی ذکر ہوا جو میں سے پہلے بھی دجال کا، دجال کے فتنے کا ذکر ہوا، سب جانتے ہیں نا، سنا ہوا ہے نا، کیا بتایا تھا، جو دجال کی مانے گا تو بارشوں کی فراوانی ہوگی، غلے خوب ہوں گے، بڑی آسانی ہوگی، اور جو نہیں مانے گا ان کے یہاں بارشیں نہیں ہوں گی، جلتی یعنی لہلاتی کھیتیاں جھلس جائیں گی، کتنا بڑا امتحان ہوگا. اب کمزور ایمان والے جو ہیں وہ پھنس جائیں گے اس کے فتنے میں، دیکھو یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، اس کے اشارے سے بارش ہو رہی ہے، اس کے اشارے سے کھیتیاں جہدا رہی، ہوگا بھی یہی کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جائے گا وہ کہے گا میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، مسلمان کہیں گے کہ نہیں تو خدا نہیں ہے، نہیں مانیں گے. وہ اشارہ کرے گا لہلہاتی کھیتیاں جھلس جائیں گی، کتنا بڑا امتحان ہوگا، کتنا بڑا امتحان ہوگا. کافروں کے پاس جائے کہنے کہ ہمیں بارش نہیں ہو رہی، ہمیں کہ ہتھ پاڑا اشارہ کرے گا بارش شروع ہو جائے، ایک بہت بڑا امتحان ہو. لیکن اس زمانے میں بھی جو ایمان والے ہوں گے اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے. کہ اس لیے آخری واقعہ جو موجود ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی اللہ پاک ملائکہ کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے، ان دو شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے بعد پڑاؤ ڈال دے گا، اندر تو جا نہیں سکے گا. لیکن اللہ کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ مدینہ منورہ تین دفعہ زلزلہ آئے گا، زلزلہ، اور جو کمزور ایمان والے وہ وہاں دب کے باہر نکلنا ہے، اس کے فتنے پڑے گا. پکے ایمان والے بچیں گے مدینہ، ان میں ایک ہوں گے جو اس سے ملیں گے، قحطان قبیلہ بھی بتایا، ایک بزرگ ہوں گے جو اس سے ملے، کہیں گے تو کانا دجال ہے، تو کافر ہے، یہ غصے میں آ کے اپنی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کرتے مار دے، اور پھر اس کو اشارہ کرے گا زندہ ہو جائے گا. اب کہے گا اب یقین آ گیا میں خدا ہوں کہ تجھے مار کے میں نے کیا کر دیا زندہ کر. اب وہ ایمان والے ایسے پکے ایمان والے ہوں گے، کہیں گے اب پکا یقین آ گیا کہ تو وہی کافر ہے، دجال ہے، جس کی طرف حضور سردر سے، یعنی یہ دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوگا. اس لیے آج کے زمانے میں کہتے ہیں کرنی والا پیر ہونا صحیح ہے جی، کچھ کر کے دکھائے. تو پیر وہ ہے جو شریعت پر چلنے والا ہے، ورنہ ایسے تصرفات، ایسی چیزیں کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی، تو وہ اس کے فتنے سے بچ گیا جو ایمان والا ہوگا. تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، تو صحیح اللہ والے جو ہیں اور صحیح جو پیر ہیں، جو مرشد ہیں، وہ اس راستے کی جو رکاوٹیں اس کی بھی نشاندہی کرتے، جیسے اس میں چل رہا ہے یہ بات چل رہا ہے، اس کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ والے جو اس راستے میں چلتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، ان پر یہ واردات خلبیاں آتی ہیں، اور اس کے اندر یہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، یہ بات اسی کا چل رہا ہے، یہ قریبی تمام کے ہیں. اس لیے باتیں اونچے درجے کی ہیں، ہم اس کو سن کر سمجھیں گے تو بڑے لوگ تھے ہماری طرح ہی، ہماری طرح ہی تھے، انسان تھے، لیکن محنت کی، کوشش کی، اللہ نے ان کو ہمیں بھی مل سکتی ہیں، آج کے زمانے میں مل سکتی ہیں، ہاں اگر ہم بھی اخلاص سے کوشش کریں گے. تو یہ ایک پہلے منصوب پڑھ لیتے ہیں جو گزشتہ پڑا تھا، آگے پھر صرف مشہور تشریح پہلے ہو چکی. فرماتے ہیں دار فانی کی بے رغبتی کا نور اس کے باطن میں چمکا، اور اس کی سفیدی اس کے ظاہر میں عیاں ہوئی، اس نے آنکھیں بند کر کے اس دار سے روح گردانی کی، اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا، نہ اس کو وطن بنایا، نہ مسکن ٹھہرایا، بلکہ اس میں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ پر بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ پر پیش قدمی کرنے میں اسی سے استعانت کرتا ہوا اسی کا پورا علاقہ میں اس کی تفصیل سے وضاحت ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے عزم کی ناخواہ، یہ سالک سے ہی کتاب ہے جس پر یہ واردات خطبیہ آ رہی ہیں، اس کے طلب کے اوپر کہ میرے دل میں وہ صلاحیت آئے، وہ قوت آئے، ہمت آئے کہ گناہ کو چھوڑوں، نفس کو دباؤں، اس کو مغلوب کروں، شیطان سے بچوں، فضاؤں سے بچوں، اللہ کی اطاعت کو رہوں، اس کی رضا کو حاصل کروں، اس کی خوشنودی کو حاصل کروں، اس کا فرما رہے ہیں اس کے عزم کی ناقہ قرار و سکون نہیں پکڑتی ہے، ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل لگی کے فرش پر پہنچی، و مفاتحہ و مواجہ و مجالست و محادثت و مشاہدہ و مطالب جو کہ مفاتحہ، مواجہہ، مجالست و محادثت و مشاہدہ مطالبہ کا محل ہے. الفاظ تھوڑے زیادہ اونچے درجے کی ہیں، یہ اردو اس زبان نے کی ہے، اصل تو عربی ہے، جس کا ترجمہ مولانا فرید احمد صاحب کی رحمتہ اللہ علیہ جو پڑھا گیا ہے. یہ بھی ذرا الفاظ ہمارے لیے بہت اونچے ہیں، ہمارے اوپر سے گزر گئے، آپ نے ہم سنے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی تشریح ان کے خلیفہ حضرت مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ فرمائی. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، پہلے پھر پڑھ لیتا ہوں اس کو. اس کے عزم کی ناقہ قرار و سکون نہیں پکڑتی ہے، ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک اور دل لگی کے فرش پر پہنچی، اور وہ مفاتحہ وہ مواجہ اور مجالست اور محادثت اور مشاہدہ اور مطالبہ کا محل ہے. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ علیہ کہ عزم اور ناقہ, عزم کو ناقہ تشبیہ دے کر فرماتے ہیں. ناقہ پہلے بات تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کو. تشبیہ دی ہے نا, سفر ہے نا, یہ چل رہا ہے نا, کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف چل رہا ہے نا, اپنی گندی خطیطوں کو پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے نا, اس کی راہ پہ بڑھ رہا ہے نا, اس لیے سالک بھی کہا گیا ہے. تو اس کو ناقہ کیا, اس کے عزم کی ناقہ, اس کا عزم ہے, ارادہ ہے, اس کی ناقہ تشبیہ دینی. کہتے ہیں کہ عزم کو ناقہ سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس کے عزم کی ناقہ کے کارو سکون نہیں ہوتا, یعنی اس کے بعد سالک کو قسم قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں. یہ جب سالک جو ہے جب چلتا ہے اللہ کی طرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے, اور اس کی اچاج کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے, اس کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ذکر کرتا ہے, دل کو مشغول کرتا ہے, دل کی نگرانی کرتا ہے, اپنے شیخ اپنے مرشد اپنے پیر کے بتائے طریقوں پر چلتا ہے, تو اس پر پھر اس کے لیے حالات ایسے پیش آتے ہیں. اس سے تشبیہ دی ہے, یہ جو ہے کہیں اس کو قرار سکون نہیں ہوتا. عزم کو ناقہ تشبیہ دے کے سناتے ہیں, اس کے عزم کی ناقہ کو کہیں قرار سکون نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے بعد سالک کو قسم قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں. لذت, فرح, سرور, انوار, کرامات, مکاشفات, حقائق اشیاء کا علم, علوم وحبیہ, اسرار, یہ انہوں نے کچھ بھی نشاندہی کر دی. جب آدمی ان اشغال میں لگتا ہے, اذکار میں لگتا ہے, مراقبات میں لگتا ہے, تو لذت ملتی ہے, فرحت ملتی ہے, سرور ملتا ہے, انوار نظر آتے ہیں, کرامات کا ظہور ہوتا ہے, خلق عادت. یہ ساری سب کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ کسی کو صرف فرحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, لذت ملتا ہے, کسی کو انوارات نظر آتے ہیں, کسی سے خرچ کر چیزیں ظاہر ہوتی جو عام آدمی نہیں کر سکتے ہیں, مکاشفات ایسی چیزیں مکشوف ہوتی جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, اور حقائق کی اشیاء کا علم. ایک تو عام ہے نا, ایک اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی, حقائق کی اشیاء علوم وحبیہ, خالص اللہ کی طرف سے اس کے ایسے علوم اس کو عطا ہوتے ہیں. اسرار, راز کی باتیں. تو اگر ان احوال میں سے کسی طرف اس کو میلان ہو گیا تو اس کے عزم کی ناقہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا اور ترقی سے ہو جاتی ہے. یہ احوال یہ نکال رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر اس کو مقصود نہیں سمجھتا. اب مزہ آ گیا ذکر میں, ذکر میں پھنسا ہوا ہے, ہمارے سمایا کرتے بعد وہ ذکر میں پھنسے ہوئے, اس ذکر کے مزے سے فائدہ اٹھا کر اور شریعت پر چلو اور اتباع سنت اختیار کرو, تو یہ رکو گیا, مزہ بھی لینے لگ گیا, یعنی آگے سنت طریقوں پر استعداد حاصل نہیں کر رہا, سیکھ نہیں رہا. اس لیے والی حضرت کیا مستحبات تک کی رعایت کر کے اس کی بھی تعلیم کی دی جاتی ہے. جیسے مصحبہ کا سنت طریقہ کیا تھا, کسی نے ایسے کہا السلام علیکم, تمہیں جواب واجب نہیں ہے جی, السلام علیکم, اسلام ہی نہیں ہوا, السلام علیکم یا السلام علیکم, تو کس طرح لا رہے ہیں کہ مزے نہ لو. ان مزوں سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے وہ سنت پر آ جائے, شریعت پر آ جائے, اس کی رضا والے اعمال پر آ جائے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس طرف یہ چلتے ہیں تو اس کی ناقہ یعنی اس کی جو اونٹنی ہے, اس کا جو عزم ہے, اس کو کچھ خراب سکون ان میں بھی جھکتا نہیں, ان کو نہیں سمجھتا, یہ راستے کے سٹیشن ہیں, اسٹاپ ہیں, یہ آگے چلتا رہتا ہے, اس کو خراب سکون نہیں ہوتا. یعنی ان حالات میں جو ہے نا, اگر ان احوال میں سے کس طرح اس کا اعلان ہو گیا تو اس کے عزم کی ناقہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا, ترقی اس کی, اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی تکمیل منظور ہوئی. یہ بات ہے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہو, اس کا فضل ہو, تو اس کے عزم کی ناقہ ان سب کو چھوڑتے چلی جائے دینے لگا, ان میں سے کسی آگے چلتی چل جاتی اور کسی جگہ مقام نہیں بناتی, کسی جگہ تو مقام نہیں بناتی, یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں پہنچ جاتی, اس کی رضا کو حاصل کر لیتی ہے, اس کی خوشی کو حاصل کر لیتی ہے. اس سے پہلے کہ یہ اسٹیشن ہے کہیں اس کی ناقہ رکتی نہیں ہے, یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں اور مقام انس میں اور دل لگی میں پہنچی کہ جہاں دلوں کو سچا انس حقیقی دل بستگی اور واقعی لذت ہے. یہ ذوق کی چیزیں اکثر کرتا ہوں, اب ذوق بیدار ہو گیا اور ذوق صحیح ہو گیا ہے, تو اب جو ہے وہ ان ساری لذتوں کو چکھ کر, ان سارے انوارات کو دیکھ کر, ان مکاشفات کو دیکھ کر, ان سب کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر آگے بڑھ کر اور ہیں اور شریعت پر چل کر اور اپنے نفس کو مغلوب کرتے ہوئے اور اتباع سنت اختیار کرتے 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 اب کہاں پہنچ گئے؟ بارگاہ پاک میں, وہاں مقام انس میں. اب اللہ کے طرف واقعی دل کو انسیت حاصل ہوتی ہے, دل لگی ہوتی ہے, سچا انس حقیقی دل پسندی اور واقعی اصل لذت ہوتا ہے. اور یہ مقام مفاتح ہے, یعنی بارگاہ عالی سے قلوب پر فیوز و برکات کے نزول کا افتتاح اور ابتدا ہوتا ہے. پہلے جو آئے نا, پہلے نام لیا نا, اب اسی کی تشریح کر رہے ہیں. یہ مقام مفاتح ہے, اب افتتاح ہو رہا ہے کس کا؟ فیوز کا, برکات کے نزول کا. اور یہ مقام مواجہ ہے, یعنی حق تعالی کی طرف سے بندے کی طرف رحمت کی حد توجہ کی جاتی ہے سے. اور مقام مجالست ہے, یعنی اللہ تعالی کی بندہ کے ساتھ حضوری ہوتی ہے. یہ ذوق کی چیز ہے. اب یہ محسوس کرتا ہے اپنے دل کی وجدانی طور پر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں. ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر جب حاضری کا ایک تصور جو ہے اور اندر اس کے احساس بیدار ہوتا ہے, پھر ادب کا معاملہ, پھر ہر وقت جو ہے اس کی اطاعت کی رغبت, اس سے نافرمانی سے بچنے کی. اور مقام محادثہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, سرگوشی کر رہے ہیں. یہ اگلے اونچے درجات اس کے, یعنی معارف و اسرار و مناجات کے راز و نیاز اس کے قلب پر میہ کی طرح برستے ہیں. ابھی لیکن بارش کیسے ہو رہی ایسے ہی. اور مقام مشاہدہ ہے, یعنی بندہ اپنے باطن سے اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ بھی ذوقی چیز ہے. اللہ کا انا کا ترا, میں نے جیسے جبریل کے اندر کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ مقام مشاہدہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, وہ دل کے اندر کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ مشاہدہ, یہ مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا ہے, حواس زہرا سے غائب ہو جاتا ہے. اور مقام مطالعہ کے مقام مشاہدہ اس کے لیے راسخ ہو جاتا ہے, اور ہر آن اور ہما وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے. اور اسی کا نام رسول ہے, یعنی یہی اب واسط ہو گیا ہے, یہ اب اللہ تک پہنچ گیا ہے, پہنچا ہوا ہے, یہ ہے پہنچا ہوا. اول فول بکنے والا پہنچا ہوا نہیں ہے, پہنچا ہوا کون ہے؟ صاحب شریعت ہے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے والا ہے. کیونکہ یہ مقام ملتا ہی اسی کو ہے جو اپنے نفس کی ساری گندی خواہشات سے اخلاصی حاصل کر لیتا ہے, اپنے اندر کی نفسانیت کو مغلوب کر لیتا ہے، شیطانیت کو مغلوب کر لیتا ہے، جب ان سب سے اور جو اپنی نفس کی لذات یہ مشغول ہو جاتی باری آ جاتا ہے، اور پھر کہے کہ اللہ سے اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے، نہیں سکتا. پہلا کام ہی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے نا حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیدار ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ تو کیسے پہنچے، میں دعا نفس فتعال، نفس کو چھوڑ دے آ جا، آسان طریقہ بتا دیں، اپنے نفس کو نفسانیت کو چھوڑ، ہر وقت نفس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کے بدلوں کے پیچھے پڑے، مادیت کی لذتوں پڑے ہوئے، دعا نفس فتعال، یہ رکاوٹ ہے. تو نفسانیت کو چھوڑیں گے، شیطانیت سے بچیں گے، مہر کی فضاؤں سے نکلیں گے، شریعت مطابق اختیار کریں گے اور دل کے اندر یہ گندگیوں سے دل کو صاف کریں گے، پھر یہ دل پرواز کرے گا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پھر مقام مشاہدہ، پھر ہر آن ہم وقت مطالعہ جمال و جلال مشہور رہتا ہے، اسی کا نام حضور ہے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی اس کا شوق لگا دے. اصل چیز یہی ہے تو بھائی، اسی کے لیے یہ ذکر بھی اس کی ابتدا ہے، اس کے مشق کرتے ہیں نا بیٹھ کے ذکر کی، یہ اس کی کیا ہے؟ ابتدا ہے. اس ذکر سے اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی قوت آئے، ہمت آئے، نفس کو مغلوب کرنے کی ہمت آئے، شیطان سے بچنے کی ہمت آئے، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کی ہمت آئے. جب ہمت آئے گی شریعت پر چلیں گے، نفسانیت کو چھوڑیں گے، شیطانیت کو چھوڑیں گے، ماحول کی فضاؤں کو چھوڑیں گے، اندر پاکیزگی بڑھے گی، اندر پھر قوت آئے گی اور ہمت آئے گی، تو یہ ساری باتیں اگلی آگے چلیں گی. اللہ پاک سے مانگے کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کی مشق کرنے والے بن جائیں. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، اس کو سامنے دیتے ہیں، ذکر سے مقصود یہ ہو تو انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ ساری کیفیات بھی عطا فرمائیں گے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سنو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کو بسا دو. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جب مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو ہم اللہ کو یاد کرنے کی مشق ہے، ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ، دوسری ہمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر. یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے شیطان سے بچنے کی، نفس سے ماحول کی فضاؤں سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچانے بسانے کی محنت کرنی ہے. تو یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. اس حافظ بچے کی طرح جو قرآن کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے رٹا لگاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کی محبت کو لینے کے لیے، اس کے ساتھ دل کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی یاد کو دل و دماغ میں رچانے بسانے کے لیے ہم اس مبارک برکت نام کی تکرار کریں. فتبارک اسم ربی کا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام کیا ہے؟ یہ برکت والا ہے. تو اس کا تبرک لینا ہے، اس کی برکت لینی ہے، اس کو دل میں نقش کر کے اس کی دل میں اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر حرام کام سے روک دے، ہر نافرمانی سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آپ تصور کی آنکھ سے دل پر تصور کرتے ہوئے لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اب تھوڑی دیر اس کی مشق کریں، یعنی دل میں اپنے ارادے سے، تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر اس کی مشق کریں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ तो मस्जिद में